الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين जी हाँ ओके आपने म्यूट कर दिया था गलती से शायद हाँ तो मैं तो अनम्यूट था तो फिर म्यूट कैसे हो गया था खैर जो भी हुआ तो याजिज यही कह रहा था कि ये अल्लाह ताला ने अपने मकबूल बंदों की सिफात बयान फरमाई हैं यहाँ पर ठीक है तो इन सिफात को हमारे उलमा ने जब इसको तफसीर की नज़र से देखा कि एग्जैक्टली ये कितनी सिफात हैं तो ये कुल 13 सिफात बनती हैं ठीक है ना तो इन 13 सिफात में से अब हम 13वीं सिफत पढ़ रहे थे पिछली क्लास से राइट ये 13वीं सिफत क्या है अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वल्लज़ीना यकूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अय्युन वज़अलना लिलमुत्तक़ीना इमामा के ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह ताला से कहते हैं कि ए हमारे रब हमारी अज़वाज और हमारी ज़ुर्रियात को हमारे लिए आंखों की ठंडक बना दीजिए وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجئے ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور یعنی خود بھی نیک بنتے ہیں خود بھی وہ صفات اپنے اندر بھی پیدا کرتے ہیں جو کہ ایک سے لے کر کے 12 تک بیان کی گئی نا جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں اور 13ویں صفت کیا ہوتی ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو پچھلی کلاس میں ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ میرے خیال میں دعا کے موضوع کے اوپر ایک تو بات کری تھی اور دوسری یہ کہ قرۃ اعین کا اصل مطلب کیا ہے اور شیطان جو ہے وہ اس کے مطلب کو بدل کر کے ہماری نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ میں سے تھوڑا سا فیڈ بیک مل جائے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے قرات آئین کا اور شیطان اس کو کیا بنا کر کے پیش کرتا ہے. تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی شیطان کا کیا عمل دخل ہوتا ہے اس کے اندر اور اصل مطلب اس کا کیا ہوتا ہے, کوئی بتائے گا؟ قرۃ اعین کا جو لفظ ہے یہاں پر, ٹھیک ہے, اب اس آنکھوں کی ٹھنڈک, اس کا ترجمہ تو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک, لیکن اس کی تفسیر کیا ہے, اس کی ریالٹی کیا ہے, یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے. ہاں اصل مقصد کہ اولاد کو دین پہ چلتا دیکھے, ٹھیک ہے, اور شیطان کیا کرتا ہے, شیطان اس مقصد کو کیسے تبدیل کرتا ہے, کوئی بتائے گا کہ شیطان اس کو کیسے یعنی کیا کرتا ہے اس کے ساتھ, اس مقصد کے ساتھ, وسوسے ڈال کر, کیا وسوسے ڈالتا ہے, یہ تو پوچھ رہے ہیں. دنیا کی سکسس کو پریفرنس دیتے ہیں ہم, انہوں نے لکھا ہے, پرائیویٹلی لکھا ہے تو دوسرے لوگ پڑھ نہیں سکتے ہیں, اس وجہ سے سنیے کہ انہوں نے لکھا ہے دنیا کی سکسس کو پریفرنس دیتے ہیں ہم, اچھا حق کو باطل بناتا ہے. شیطان تو یہ ان جنرل یہی کام کرتا ہے نا, ان جنرل آپ نے جواب دیا نا, وہ شیطان کا جنرل کام ہے کہ وہ حق کو باطل بنا کے پیش کرتا ہے اور باطل کو حق بنا کے پیش کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. پچھلی کلاس میں ہم نے یہی آپ کے سامنے ڈسکس کیا تھا کہ شیطان کا یہ کام ہوتا ہے, لیکن قرۃ اعین کو وہ کیسے یعنی کیسے خراب کرتا ہے یا کیسے اس کو یعنی کیا کہتے ہیں میوٹیٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کے لیے کچھ الفاظ ہیں بہت ہی مختصر, ان کو اگر آپ لکھ لیں اور اگر کوئی سوال ہو اس کے اوپر تو ضرور سے پوچھیں, ٹھیک ہے. تو ان الفاظ کو لکھ لیجئے کہ قرۃ اعین کا اصل مطلب یہ ہے حضور اور صحابہ کی راہ پہ چلنا, ٹھیک ہے, قرۃ اعین کا اصل مطلب یہ ہے کہ اولاد اللہ کی مان کر کے چلے تو آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی, اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مان کر کے چلے, ٹھیک ہے, تو وہ قرۃ اعین ہو گئی والدین کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن شیطان اس کو کیا بناتا ہے کہ قرۃ اعین یعنی تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ اس وقت ہوگی جب اولاد اللہ کی ماننے کے بجائے کس کی مانے, اتنا تو آپ کمپلیٹ کر سکتی ہیں نا, کہ قرۃ اعین تمہاری اولاد اس وقت ہوگی تمہارے لیے کہ وہ اللہ کی ماننے کی بجائے جی تمہاری مانے, تمہاری مانے, صحیح ہے. شیطان اس طریقے سے اس کو تبدیل کرتا ہے. اب یہ جو بات وہ کہہ رہا ہے تو شیطان جو ہے نا یہ بیوقوف اس طرح کا بیوقوف نہیں ہے, ہے تو وہ سب سے بڑا بیوقوف, سب سے بڑا بیوقوف تو شیطان ہی ہے, اس سے بڑا تو کوئی بیوقوف ہو نہیں سکتا, ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمانوں میں رکھا تھا اور وہ تو فرشتوں کے درمیان رہا کرتا تھا اور عبادتیں بھی کیا کرتا تھا, خوب زبردست قسم کی عبادتیں کیا کرتا تھا, ٹھیک ہے نا, یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت جو ہے نا وہ یعنی اپنی عبادتوں سے خوش کرنے کی کوشش کرتا تھا, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا اس جدول آدم وہاں پہ انکار کر دیا اس نے, آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اللہ کے حکم کی وجہ سے بھی, یعنی یہ بھائی اللہ کا حکم ہے نا سجدہ کرو, وہاں اس نے نہیں مانی, ہے نا, اور کہنے لگا یہ کیسے میں سجدہ کر دوں, میں تو آپ کو سجدہ کرتا ہوں, میں کسی مٹی کے بنے ہوئے پتلے کو کیسے سجدہ کر دوں, ہے نا, تو اللہ کی بات نہیں مانی, تو بیوقوفی کری نا اس نے, اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہو سکتی تھی, اور اس بیوقوفی کی وجہ سے اس نے سب کچھ گنوا دیا, کیا اس کو مقام تھا, تاؤس الملائکہ کا مقام حاصل ہو گیا تھا اس کو,
سب کچھ اس نے گنوا دیا اور راندہ درگاہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو شیطان سے بڑا بیوقوف نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ہم دنیا میں تجربات کے حساب سے دیکھیں کہ کتنے تجربے اس کو حاصل ہیں, کتنے مشاہدے اس کو حاصل ہیں, کہ وہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ انسانوں کو کیسے, انسانوں کی کیا کمزوریاں ہیں, انسانوں کو کیسے گمراہ کرنا ہے, ہے نا. آدم علیہ السلام کے بیٹے کو ہی گمراہ کر دیا اس نے, ٹھیک ہے نا. پھر نوح علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کر دیا, پھر اس کے بعد عاد اور ثمود اور قوم صالح اور قوم لوط علیہ السلام, سب کو گمراہ کر کر کے مروایا اس نے. تو اس طرح سے دیکھا جائے اگر تو شیطان بڑا عقل مند ہے, وہ بیوقوف نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو یہ بات ہے نا کہ وہ قرۃ اعین کی ڈیفینیشن کو تبدیل کرتا ہے ہمارے دل میں اور کہتا ہے کہ دیکھو قرۃ اعین کا مطلب جو ہے نا وہ ہے کہ یہ اولاد تمہاری تمہاری مان کر کے چلے, اولاد تمہاری مان کر کے چلے تب یہ قرۃ اعین بنے گی تمہارے لیے. تو یہ ایسا ہی یہ بات نہیں کہتا, یہ بات جو کہتا ہے نا یہ بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا بلکہ دلیل پیش کرتا ہے. دلیل آپ بتا دیں کیا پیش کرتا ہے یہ, خصوصاً دیندار والدین کے سامنے دلیل پیش کرتا ہے. وہ کیا دلیل پیش کرتا ہے جی, آپ سے بلوائیں گے, بلکہ کیا کہنا چاہیے, آپ سے اگلوائیں گے, صحیح ہے نا جی, بالکل صحیح فرمایا. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, ٹھیک ہے. ایک اور بھی دلیل ہے, خالی ماں کے لیے کوئی تھوڑی ہیں حدیثیں موجود, باپ کے لیے بھی حدیثیں موجود ہیں بھائی. مائیں سمجھتی ہیں کہ نہیں جی ماؤں کے لیے خالی حدیثیں موجود ہیں, باپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آج کل انفارچونیٹلی یہ بھی ایک تصور بیٹھا ہوا ہے کہ جو کچھ ہے ماں ہی ہے اور باپ کو, باپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سنگل پیرنٹ فیملی, امریکہ یورپ نے سنگل پیرنٹ فیملی, بس ماں ہے نا, باپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی باپ جنت کا دروازہ ہے, باپ جنت کا دروازہ, اور کسی اور نہیں پتا کسی کو, اور بھی تو ہیں ماشاءاللہ. ماں باپ کو اف بھی نہیں بول سکتے, ہاں یہ بھی ہے قرآن کی آیت ہے یہ, ماں باپ کو اف نہ کہو. ٹھیک ہے, اور ایک اور بھی کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, یہ بھی حدیث مبارکہ موجود ہے. تو حدیثیں بھی موجود ہیں, رضی ربی رضی الوالد ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, کہ حدیثیں بھی موجود ہیں, قرآن بھی موجود ہے. تو یہ جو شیطان ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, ہماری زبان میں کہتے ہیں شیطان کچی گولیاں نہیں کھیلتا, کچی گولیاں نہیں کھیلتا, پکی گولیاں کھیلتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو قرآن اور حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے, ایسے ہی بات نہیں کر دیتا کہ قرۃ اعین جو ہے نا وہ تمہاری ماننے میں ہے. ہاں دنیا داروں کے ساتھ تو وہ ایسے ہی پیش کرتا ہے, دنیا دار لوگوں کو کیا پتا بھی قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے نا بھی. دنیا دار تو وہ ہوتے ہیں جن کو قرآن کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا یا فرصت ہی نہیں ہوتی ان کے پاس. یہ دلیلیں وہ دینداروں کے سامنے پیش کرتا ہے, دیندار والدین کے سامنے, ٹھیک ہے, کہ تمہارے ماں یعنی تمہارے پیر کے نیچے جنت ہے, ماں کو بولتا ہے اور باپ کو بولتا ہے کہ تمہاری رضا کے بغیر اس کو کوئی اللہ کی رضا نہیں ملنے والی ہے. ٹھیک ہے نا, تو ماں باپ دیندار جو ہوتے ہیں نا وہ پھر ان دلیلوں کے ساتھ بیٹے کو روکتے ہیں, بیٹی کو روکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس شیطان کا داؤں کیا ہوتا ہے, اس کی چال کیا ہوتی ہے کہ یہ صرف جیسے پیچھے بات ہوئی تھی نا, کل پچھلی کلاس میں بات ہوئی تھی کہ حق کو باطل بنا دیتا ہے, باطل کو حق بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اس کا مین داؤ ہے, اصل اس کا داؤ کیا ہے, حق کو باطل, باطل کو حق. ایک دوسرا داؤ اس کا کیا ہوتا ہے جی, دوسرا داؤ جو اب ہم بات کر رہے ہیں نا کہ یہ حدیث اور قرآن کو بطور دلیل کے پیش کرتا ہے, تو اب یہاں پر اس کا کون سا والا داؤ چل رہا ہے, یہاں پہ کون سا والا داؤ استعمال کر رہا ہے, کون سی والی ٹرک استعمال کر رہا ہے, یہ ٹرکسٹر ہے, ٹرکسٹر دھوکہ دینے والا, یہاں پہ کون سا والا داؤ استعمال کر رہا ہے کہ حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہے نا آپ کے سامنے دلیل کے طور پر, لیکن سلیکٹو حدیثیں پیش کر رہا ہے, وہ حدیثیں جو کہ اس کے کام کی بن رہی ہیں نا, وہ حدیثیں دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے, اور دوسری حدیثیں جو اس کے خلاف جا رہی ہیں ان کو چھپا دیتا ہے نگاہوں سے. نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہے, صحیح ہے, باقی حدیثوں کو نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہے, باقی قرآن کو نگاہوں سے اوجھل کرتا ہے, اور صرف وہ والی دلیل پیش کرتا ہے کہ جو کہ ہمارے نفس کو اچھی لگتی ہے, جو ہمارے نفس کو اچھی لگتی ہے نا وہ حدیثیں اور وہ قرآن کی آیات پیش کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. تو دوسرا دعویٰ اس کا کیا ہوتا ہے کہ حق کو یہ پیش بھی کرتا ہے نا, تو جو نفس کو اچھا لگنے والا حق ہوتا ہے وہ والا حق پیش کرتا ہے, اور جو حق نفس کے خلاف جا رہا ہوتا ہے, ہماری چاہتوں اور ہماری مرضی کے خلاف جا رہا ہوتا ہے, اس حق کو چھپا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک دوسرے قسم کا داؤں ہے نا, ایک دوسرے قسم کی ٹرک ہے نا. پہلے قسم کی ٹرک کیا تھی, حق کو باطل بنا دیا, باطل کو حق بنا دیا, بالکل ہی ریورس کر دیا چیزوں کو. ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں ٹرک سمجھ میں آئیں شیطان کی نا, انشاءاللہ سب کو کلیئر ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے نا پھر یہ اپنے کام نکالتا ہے. ایک سوال دماغ میں آیا کہ کبیرہ گناہ شرک ہے, شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا, سجدہ صرف اللہ کو ہی کیا جاتا ہے, تو اس سجدے کے انکار کی اتنی بڑی سزا. زبردست سوال کیا آپ نے, ماشاء اللہ, بہت دل خوش ہوا کہ آپ کی نگاہ جو ہے وہ ایسی چیز کے اوپر گئی. تو پرائیویٹلی اب آپ نے لکھا ہے, اب دوسرے لوگ پڑھ نہیں سکتے, ویسے بھی آپ کا نام تو ہے نہیں یہاں پر, تو آپ اگر پبلکلی سوال کو لکھ دیں تو سب آسانی کے ساتھ پڑھ لیں گے. نام تو ویسے ہی آپ نے اپنا نہیں لکھا ہے یہاں پر, ہے نا, آئی فون آپ کا نام ہے ادھر, تو پرائیویٹلی کیوں لکھ رہی ہیں پھر, پبلکلی لکھیں, اپنا نام پوشیدہ پہلے ہی رکھا ہوا ہے آپ نے. Like people study Quran by saying we don't need a teacher, is it also? چلیں آپ اگر نہیں کر سکتی تو میں آپ کے میسج کو اپنے نام سے بھیج دیتا ہوں تاکہ سب لوگ اس کو پڑھ لیں. جی, انہوں نے یہ بڑا زبردست سوال کیا ہے. ٹھیک ہے, تو چلیں آپ سیکھ لیے گا بعد میں. چلیں میں نے یہاں پہ کاپی پیسٹ کر دیا, صحیح ہے. تو اب سب نے پڑھ لیا یہ سوال, پڑھیں یہ سوال. ایک سوال دماغ میں آیا کہ کبیرہ گناہ شرک ہے, یعنی سب سے بڑا کبیرہ, سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے. شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا, سجدہ تو صرف اللہ کو ہی کیا جاتا ہے, تو اس سجدے کے انکار کی اتنی بڑی سزا اس کو کیوں ملی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو مردود کر دیا گیا, ہے نا. تو کیوں بھائی, اگر آپ میں سے پہلے کوئی کوشش کرے اس کا جواب دینے کا, جواب دینے کی کوشش کریں. سوال تو بہت اچھا ہے, کیوں ملی اس کو اتنی بڑی سزا حالانکہ اس نے تو گناہ سے انکار کیا تھا. شرک تو گناہ ہے. سجدے میں حکم, سجدے کا حکم اللہ کی طرف سے تھا. ہاں, یہ تو بہت سادہ سا جواب آپ نے دے دیا, بالکل صحیح جواب دیا ہے آپ نے, لیکن سادہ جواب ہے, آسان جواب یہی ہے, اللہ کے حکم کی نافرمانی تھی. ٹھیک ہے, اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا. تو بھائی اللہ کے حکم کا انکار تو ہم بھی کرتے رہتے ہیں, ہر وقت ہی کرتے رہتے ہیں, تو ہمیں اتنی بڑی سزا ملتی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ مردود بنا دیا جانا, ہمیں تو ایسی سزا نہیں ملتی, بلکہ کسی کو بھی ایسی سزا نہیں ملتی. ٹھیک ہے, اس کو سجدے سے انکار کی سزا نہیں ملی, بات نہ ماننے کی سزا ملی. تو یہ تو ایک ہی تو بات ہو گئی ہے, سجدے سے انکار کس کا انکار تھا, اللہ تعالیٰ کی بات تھی نا, اللہ تعالیٰ کا حکم تھا نا. ٹھیک ہے, تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا تھا, تو اسی کی تو اس کی سزا ملی. بہرحال, ایک تو اللہ کے حکم کی نافرمانی اور تکبر کیا. دیکھیں اس کی دو وجوہات ہیں. ٹھیک ہے, دو وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو جو حکم ملا نا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو حکم ملا نا, تو یہ اس کو حکم جو ہے وہ بلا واسطہ ملا, without any واسطہ in between, without any یعنی بیچ میں کوئی سورس نہیں تھی, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا حکم ملا اس کو. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے نا, یہ آسمانوں میں یہ سنا گیا, یہ حکم کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آواز آ رہی ہے, ہر ایک نے اس حکم کو سنا. ٹھیک ہے نا, جو آسمان کی مخلوق تھی اس زمانے میں, اس آسمان کی مخلوق نے اس حکم کو سنا. تو یہ حکم جو ہے وہ بلا واسطہ آ رہا تھا, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا تھا. ٹھیک ہے, جبکہ ہمارے پاس جو حکم آتا ہے یہ بلا واسطہ نہیں آتا بلکہ واسطوں سے آ رہا ہوتا ہے. تو واسطوں سے بھی جو ہمیں حکم آتا ہے نا, تو اس کی نافرمانی کے اوپر بھی سزا ہوتی ہے, لیکن بل یعنی بلا واسطہ جو حکم ہوتا ہے اس کی نافرمانی کی سزا سب سے بڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے کہ کوئی باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ڈائریکٹ حکم کرے اور بیٹا اس کے سامنے انکار کرتے, نہیں میں نہیں مانتا آپ کی بات, ہے نا, تو اس کے اوپر یعنی اگر وہ بہت ہی اینٹ کر کے بہت ہی یعنی برے یعنی منع کرتے باپ کو, ٹھیک ہے نا, تو باپ کو زیادہ غصہ آئے گا. لیکن اگر باپ نے کسی دوسرے کو کہا تھا کہ بھائی میرے بیٹے کو جا کے یہ کہہ دینا کہ فلانا کام کر دے, لیکن وہ بات نہیں مانے, ٹھیک ہے, اس نے بات نہیں مانی, تو اس کے اوپر پھر بھی احتمال ہوتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے بیٹے کو بات سمجھ میں نہیں آئی, ہو سکتا ہے جو واسطہ تھا اس واسطے سے زیادہ یعنی اچھی طرح سے وہ سمجھا نہیں سکا میرے بیٹے کو یہ حکم. ٹھیک ہے نا, تو واسطوں کے ساتھ جب حکم دیا جاتا ہے نا, تو اس کی نافرمانی جو ہوتی ہے وہ کم درجے کی نافرمانی ہو جاتی ہے, جبکہ بلا واسطہ جو حکم ہوتا ہے اس کی نافرمانی جو ہے وہ یعنی اس کی کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتی. بھائی آپ کو ڈائریکٹ حکم دیا جا رہا ہے, آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو آپ پوچھ لیتے, رائٹ, آپ نے پوچھا بھی نہیں, آپ نے انکار کر دیا, اور انکار کرنے کے بعد پھر جب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے کیوں انکار کر دیا, تو اس وقت ہی کم از کم آپ معافی مانگ لیتے, اس وقت ہی آپ شرمندہ ہو جاتے, لیکن اس وقت بھی شرمندہ نہ ہوا بلکہ اس وقت بھی جو ہے وہ دلیلیں دینے لگا, رائٹ, حجتیں بیان کرنے لگا. ٹھیک ہے, تو شیطان سے تین بڑی غلطیاں ہوئی تھیں, ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دیا, اس نے نہیں مانا اس نے, دوسرا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا نا, تو اس وقت بھی اس کے پاس موقع تھا معافی مانگ لیتا, لیکن معافی مانگنے کے بجائے اس نے لاجک دینی شروع کر دی, رائٹ, کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین, ان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے, مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے, انا خیر من ہو, میں اس سے زیادہ بہتر ہوں, اللہ تعالیٰ کے سامنے دلیلیں دے رہا ہے, رائٹ. اور پھر تیسری بات کیا, تیسری غلطی کیا تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دے دیا کہ نکل جاؤ یہاں سے, یعنی سزا اللہ تعالیٰ نے سنا دی, تو اس وقت بھی جو ہے نا, اس وقت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتا, اس وقت بھی معافی مانگ سکتا تھا, لیکن یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا, رحمت سے مایوس ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اس نے جو ہے نا وہ الٹا اللہ تعالیٰ کے سامنے قسمیں کھا لیں کہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا, میں ان کو جہنم میں داخل کراؤں گا. ٹھیک ہے نا, یعنی ہوتا ہے نا غلطی اور اس کے اوپر سینہ زوری. ٹھیک ہے, تو سینہ زوری کی انتہا کر دی اس نے, پہلی بات. ٹھیک ہے, یہ ہے پہلا جواب. اوکے, ٹھیک ہے, دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ بھائی شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو شیطان نے شرک تو نہیں کیا, شرک تو ہوتا ہے نا کہ اللہ کے سامنے اللہ کے بجائے کسی اور کو سجدہ کرنا, یہ شرک ہے نا. ویسے تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری تفصیل ہے شرک کے اندر, لیکن ایک عام طور پہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ بتوں کو سجدہ کرنا شرک ہے. ٹھیک ہے, لیکن شرک گناہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا, شرک گناہ جو ہے نا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے شرک کرنے سے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا کہ شرک نہ کرو. ٹھیک ہے, تو شرک کی گناہ ہونے کی اصل علت جو ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اصل وجہ شرک کے گناہ ہونے کی کیا ہے, ہماری عقل نہیں, کہ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی کسی کو کیوں آپ سجدہ کریں, سجدہ تو اللہ کو کرنا چاہیے, ہے نا, ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے, کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے, اس وجہ سے شرک سب سے بڑا گناہ ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے. کہ جو بات ہماری عقل میں سمجھ میں نہ آئے وہ غلط ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری, ٹھیک ہے نا, اس غلطی کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت بڑی غلطی ہے یہ کہ جو بات ہماری عقل میں نہ آئے وہ غلط ہے. جیسے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا, یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا, اس وجہ سے یہ سب سے بڑا گناہ ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ شرک سب سے بڑا گناہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالی کا حکم ہے کہ شرک نہ کرو, اس وجہ سے شرک سب سے بڑا گناہ ہے, اس وجہ سے سجدہ کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو شریعتیں ہوتی تھیں ان کے اندر سجدہ جائز تھا, تعظیمی سجدہ جس کو کہتے تھے, لیکن سجدہ تو تھا, وہ سر کو جھکا دینا سجدہ کہلاتا ہے. تو پچھلی شریعتوں کے اندر سجدہ جائز تھا. کیا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے سجدہ نہیں کیا تھا؟ سب کو پتا ہے, قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے, رائٹ. تو سجدہ کوئی تھوڑی غلط کام تھا, وہ تو اللہ کا حکم تھا کہ سجدہ, جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ سجدہ غلط ہے تو اب سجدہ غلط ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اصل میں جو گناہ کی ڈیفینیشن ہے نا, وہ یہ اعمال کا معاملہ نہیں ہے کہ یہ والا عمل کرو گے تو یہ گناہ ہے, یہ والا عمل کرو گے تو یہ گناہ ہے, بلکہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, ٹھیک ہے نا. تو شیطان کا جو جو کی جو غلطی تھی نا, وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو براہ راست حکم کیا تھا کہ سجدہ کرو, اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو دیکھیں اس کے اوپر تھوڑی سی اور تفصیل یہ ہے کہ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو پھر اس نے کس کا حکم مانا؟ ہمیشہ جو ہوتا ہے نا, آپشن ہوتا ہے انسان کے پاس, ہمیشہ انسان ہو یا جن ہو, ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. اختیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک راستہ چوز کریں یا دوسرا راستہ چوز کریں, ٹھیک ہے. تو ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کو مانو, دوسرا راستہ کیا ہوتا ہے, جیسے کہ آپ نے بالکل صحیح لکھا ہے, نفس کا حکم مانو. تو شیطان کے پاس کوئی شیطان نہیں تھا جو کہ اس کو گمراہ کرتا, اس زمانے میں تو کوئی شیطان نہیں تھا, یہی تو بعد میں جا کر کے شیطان بنا. تو اس کو کس نے گمراہ کیا؟ اللہ کی بات ماننے سے اس کو کس نے روکا؟ اس کے پاس دوسرا آپشن کیا تھا اللہ کے بات ماننے کے علاوہ؟ اپنے نفس کی بات ماننا. تو اس نے اللہ کا حکم ماننے کی بجائے نفس کا حکم مانا, یہ بھی شرک ہے. اللہ کا حکم ماننے کی بجائے نفس کا حکم مانا جائے, یہ بھی شرک ہے. تو شیطان نے بھی شرک ہی کیا تھا, شیطان نے بھی شرک ہی کیا تھا, ٹھیک ہے. تو آپ کا جو سوال ہے نا, اس کے دو الگ الگ جواب ساجد نے دیے. ایک جواب یہ دیا کہ اس کو براہ راست حکم ہوا تھا, تو اس وجہ سے اس حکم کی نافرمانی کے اوپر اس کو ایسی سزا ملی, ٹھیک ہے. لیکن اور پھر صرف یہ کہ اس نے نافرمانی نہیں کری بلکہ اس نے دلیلیں دیں, اور تیسرا اس نے غلطی یہ کری کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا, جبکہ سزا سنا دی گئی تھی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا نا, تو پھر بھی اس کو معاف کیا جا سکتا تھا, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اور دوسرا جواب آپ کو یہ دیا کہ آپ جس چیز کو شرک سمجھ رہی ہیں کہ یہی اصل گناہ ہے, تو اصل گناہ جو ہے وہ سجدہ کرنا نہیں, یعنی کرنا نہیں ہے, بلکہ اصل گناہ جو ہے وہ حکم کی نافرمانی کرنا ہے, اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے نفس کے حکم کو ماننا, یہ شرک کہلاتا ہے. اور یہ والا شرک ہے وہ اس نے بھی کیا, ٹھیک ہے. تو وہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو شیطان ہے نا, وہ پھر یہی ساری ٹرکس جو ہے نا پھر ہمارے اوپر بھی استعمال کرتا ہے کہ وہ یعنی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو شرک نہیں ہے, والدین کی بات ماننا جو ہے نا یہ تو ہے نا, کہ جب تک وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ, وہ کیا کہتے ہیں, جو سورہ روم کی آیت ہے یا کون سی سورہ لقمان کی آیت ہے, کہ اگر وہ کسی کو وہ تمہیں شرک کا حکم دیں, ٹھیک ہے, تو شرک تم نہ کرو اور باقی ان کے ساتھ بہت اچھا کام یعنی اچھا سلوک کرو, لیکن وہ یہ بات بھلا دیتا ہے کہ بھئی ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی جائز نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس میں بنتی ہو, ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر نا جو دیندار والدین ہوتے ہیں نا, تو ان کے ذہن کے اندر جو شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر یہ زیادہ نیک بن گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، ٹھیک ہے، ان کا رزق کے دروازے، ان کے رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، ان کا اچھا یعنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ نہیں ہو سکے گا، یہ محتاج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جائیں گے، ان کی زندگی نہیں چل سکے گی، right? یعنی رسک کے معاملے میں نا یہ پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ وسوسہ جو ہوتا ہے نا وہ دیندار والدین کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے کہ اگر یہ زیادہ مولوی بن گئے، زیادہ دیندار بن گئے تو یہ کمائیں گے کیسے، یہ کھائیں گے کیسے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات کیا ڈالتا ہے کہ اگر یہ زیادہ مولوی بن گئے، اگر یہ زیادہ جو ہے وہ پردے کی پابندی کرنا شروع ہو گئے نا، تو پھر جو ہے وہ ہمارے خاندان کے اندر جو ہے وہ نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، رائٹ، اور ہماری رشتہ داریاں خراب ہو جائیں گی، ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا. یہ دو وسوسے شیطان دیندار والدین کے دل کے اندر ڈالتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان دونوں کا جواب قرآن کی عظیم شان کے اندر ہی ہے کہ بھائی رزق کا جو معاملہ ہے نا، تو رزق کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. دیکھیں اصل میں جو تفسیر چل رہی تھی نا اس والی کلاس کے اندر رمضان المبارک سے پہلے، وہ کون سی سورت کی تھی؟ سورۃ الطلاق، ٹھیک ہے نا. اصل میں تو ہم سورۃ الطلاق پڑھ رہے تھے رمضان المبارک سے پہلے، سورۃ فرقان ختم ہونے کے بعد ہم نے واپس سورۃ طلاق پڑھنی شروع کر دی، ٹھیک ہے. سورۃ طلاق کے آیات اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ بالکل کلیئر الفاظ میں، محکم طریقے سے، محکم کہتے ہیں بالکل جس میں کوئی یعنی ڈاؤٹ کی گنجائش نہ ہو، اس کو محکم آیات کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بالکل کلیئر انداز میں فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کہ جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی گناہوں سے بچتا ہے، جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں. ہر مشکل، مخرجہ کا مطلب ہے کہ ہر پرابلم سے ایگزٹ نکال اس کے لیے بنا دیتے ہیں، ہر پرابلم سے، ٹھیک ہے نا. ہم تو رزق کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے وعدہ فرما رہے ہیں کہ خالی رزق کا پرابلم نہیں، زندگی میں جو بھی پرابلم آ سکتا ہے نا کسی انسان کو، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ایشو سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہ وہاں سے رزق دیتا ہے اس شخص کو جو کہ تقوی اختیار کرتا ہے، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، گمان بھی جہاں سے نہیں ہوتا نا، وہاں سے اس کو رزق دیتا ہے. باقی لوگوں کو جو رزق ملتا ہے وہ تو ان جگہوں سے ملتا ہے کہ جہاں سے ان کا گمان ہوتا ہے. کیا مطلب؟ نوکری کرتے ہیں، ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نوکری سے رزق ملے گا، ٹھیک ہے، بے شک نافرمان ہوں، گناہگار لوگ ہوں، لیکن نوکری کر رہے ہوتے ہیں، ان کا گمان یہ بنا ہوتا ہے کہ نوکری سے ان کو رزق ملے گا. دکاندار ہوتے ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، فریبی ہیں، فراڈیے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دکان میں بیٹھے ہوئے ان کا گمان بنا ہوتا ہے کہ دکان سے ہمیں رزق ملے گا، ہمارے گاہک آئیں گے، وہ ہمارے مال خریدیں گے، ہمیں پروفٹ ملے گا، یہ ہمارا رزق ہوگا، یہ ان کا گمان بنا ہوا ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت اپنے متقی بندے کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے اس کو رزق دیتے ہیں، صحیح ہے. اور پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا باتیں فرمائی ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، حسبو اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، ان اللہ بالغ امره قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، ٹھیک ہے. تو بھئی ہم دیندار بنے ہیں تو کیا ہمیں اللہ کے وعدوں کے اوپر کچھ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو جب تک ان وعدوں کے اوپر بھروسہ نہ ہو تو اس وقت تک ہم کیسے دیندار ہیں نا. تو والدین کو بھی یہ چاہیے کہ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہارا بچہ کھائے گا کہاں سے، اس کا بھئی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت کی عزت تو آپ کی بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی مانے گا تو آخرت میں عزت ملے گی، لیکن شیطان یہ کہتا ہے ہمیں کہ آخرت کی تو بعد میں دیکھی جائے گی، دنیا تو ان کی ہو جائے گی برباد. نہیں، جھوٹ بولتا ہے وہ، دھوکہ دے رہا ہے آپ کو، آخرت بھی اس کی برباد نہیں ہوگی اور دنیا بھی اس کی برباد نہیں ہوگی. دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ بہترین کھلائیں گے, بہترین رزق عطا فرمائیں گے. اور خالی کھانے پینے کا معاملہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں والی روزی دیں گے, رائٹ. اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں کے ساتھ کھلائیں گے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات, جو خاندان اجڑ جائیں گے, خاندانوں میں پردے کی وجہ سے خاندانوں میں جو ہے وہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی, تو اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہوں گے آپ کے خاندان کے اندر, تو وہ تو ہو جائیں گے خلاف, رائٹ. جو کہ گناہگار اور یعنی پوری زندگی میں پڑے ہوئے لوگ ہیں, ان کو تو دین اچھا نہیں لگتا, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو واقعی ہو جائیں گے خلاف. تو بھائی وہ تو نبی علیہ السلام کے خلاف ہو گئے تھے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام دین لے کر کے آئے تھے, تو کیا خاندان ڈیوائیڈ نہیں ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, رائٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے آپ کے ساتھ اور نہ ماننے والے مخالف. تو بھائی یہ تو سنت ہے, یہ تو سنت ہے. آپ کو اس سنت کے ساتھ کوئی تکلیف ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ جو نہ ماننے والے لوگ ہوں وہ بھی آپ کی تعریفیں کریں؟ بھائی وہ تعریفیں جو ہے نا وہ ایسے نہیں کرتے, کھل کے نہیں کرتے. وہ پیٹھ پیچھے تو تعریف کرتے ہیں کہ ہاں بڑا بڑا سلیقے والا انسان ہے, بڑا جو ہے وہ یعنی خیال رکھنے والا ہے, لیکن منہ کے اوپر وہ مخالفت ہی کرتے ہیں, جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو اس سے گھبرائیں نہیں, مخالفتوں سے گھبرائیں نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو صحیح لوگ ہوں گے نا آپ کے خاندان کے, میں دیندار نہیں کہہ رہا, لیکن جو اچھی اچھی یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, یعنی طبیعتاً جن کو اچھا کہا جاتا ہے, طبیعتاً جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا, تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے گا, ٹھیک ہے نا. آپ کی اولاد کے لیے جو اچھی فطرت کے لوگ ہوتے ہیں نا خاندان میں, بے شک وہ دیندار نہ بھی ہو, بے شک وہ بہت متقی نہ بھی ہو, لیکن اگر ان کی فطرت اچھی ہے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. وہ اللہ بین قلوبہم, اللہ تعالیٰ, یہ بھی قرآن کی آیت ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے درمیان الفتیں پیدا کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں. تو اس وجہ سے اولاد کی دینداری سے کم از کم دیندار والدین کو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. ان کی دنیا بھی سنورے گی اور ان کی آخرت بھی سنورے گی, ٹھیک ہے. اس معاملے میں ہم پیرنٹس کو کیسے سمجھا سکتے ہیں اگر بالکل یہی سچویشن ہو؟ دیکھیں, پیرنٹس کو سمجھانا جو ہے نا, یہ اولاد کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس نے نا آپ کو جو ہے وہ جس دن آپ پیدا ہوئی ہیں اس دن سے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے آپ کی ساری ضروریات, ہر قسم کی ضروریات پوری کری ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا, جو کہ جن کا اپنا ایمان نہیں بنا ہوا ہوتا نا, تو وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے. وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں, چونکہ شیطان ان کا شیخ بنا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے مشائخ کے ہیں ایک بہت بہت امپورٹنٹ ایک اصول ہمارے مشائخ سمجھاتے ہیں, بالکل صحیح سمجھاتے ہیں, کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا, یعنی جس کا کوئی متقی پرہیزگار انسان شیخ نہیں ہوتا, اس کا شیخ شیطان ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو جس کا شیخ شیطان ہوگا وہ شیطان پھر اسی طرح کی اس کو باتیں سمجھائے گا نا, یعنی حق کو باطل بنا کے پیش کرے گا, باطل کو حق بنا کے پیش کرے گا, اور حق کو جو ہے وہ سلیکٹولی آپ کے سامنے پیش کرے گا. تو اپنا والدین جو کہ دین کے اوپر نہیں ہوتے, یعنی صحیح دین پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے سنت والے دین کے اوپر, تو شیطان پھر یہی ساری باتیں نا ان کو بالکل کنونس کر کے رکھتا ہے کہ تمہاری اولاد جو ہے نا وہ اصل میں خراب ہو جائے گی, اس کی دنیا بھی خراب ہو جائے گی, اور اگر وہ تمہاری بات مان کر کے نہیں چلیں گے تو اس کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو وہ بالکل کنونسڈ ہوتے ہیں اس بات کے اوپر. تو اس وجہ سے نا اولاد کی بات سننا ان کے لیے جو ہے نا وہ آلموسٹ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوتا ہے. اس وجہ سے نا والدین کی اصلاح کے لیے اولاد کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ منانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی دعاؤں کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے, اور اپنی پرہیزگاری, اپنی نیکی کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. والدین کو دعوت و تبلیغ دینے والا راستہ جو ہے نا یہ نہیں چلتا, ٹھیک ہے نا. والدین کو دعوت دینے والا, تبلیغ کرنے والا راستہ نہیں چلتا, دعاؤں کا راستہ چلتا ہے والدین کے ساتھ. اور اپنی یعنی نیکیوں کا راستہ چلتا ہے. عموماً جو ہے جیسے کہ پچھلی کلاس کے اندر بھی بات ہوئی تھی کہ عموماً آج کے دور کے اندر یہی یعنی آبزرویشن ہے کہ والدین اپنے ڈگر پہ قائم رہتے ہیں, وہ زیادہ چینج نہیں ہوتے. کبھی اللہ تعالیٰ چینج کر بھی دیتے ہیں, ایسا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں, ہو بھی جاتا ہے, لیکن عموماً جو ہے نا والدین چینج نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے اولاد کی جو نیکی ہوتی ہے نا وہ نیکی بالآخر والدین کو فائدہ دے, ٹھیک ہے. جیسے کہ پچھلی کلاس میں کہا تھا کہ اولاد والدین کی شفاعت کا سبب بن رہی ہوتی. ویسے اصل طریقہ تو یہ تھا کہ والدین نے اولاد کی جنت میں جانے کا سبب بننا تھا, لیکن آج کل معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک خراب ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے دعاؤں کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور اپنی نیکی کے راستے کو یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت والدین کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرنا, ان کی خوب خدمت کرنا, ٹھیک ہے نا. تو اطاعت ایک الگ چیز ہوتی ہے, خدمت اور حسن سلوک الگ چیز ہوتی ہے. تو خدمت کرنا بہت اچھی طریقے سے اپنے اوپر لازم رکھیں اور حسن سلوک ان کے ساتھ بہترین کریں, لیکن جس معاملے کے اندر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کرنے کو کہہ رہے ہیں تو اس معاملے میں جو ہے وہ ایکسکیوز کر لیں کہ امی یہ مجھ سے ممکن نہیں ہوگا, مجھے ایکسکیوز کر دیجئے, یہ بات میرے بس سے باہر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام, ٹھیک ہے. تو اچھے انداز ان کو بتا دیں. اب وہ ظاہر ہے راضی تو آپ سے نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ شیطان نے ان کو یہ کنونس کیا ہوا ہے کہ جب تک تمہاری بات نہیں مانی جائے اس وقت تک تم راضی نہ ہو, ٹھیک ہے. جبھی تو ہمارے مشائخ کا معاملہ جو ہے نا وہ بالکل برعکس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے مشائخ جو کہ اہل حق مشائخ ہوتے ہیں نا, ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے, وہ اپنے پیچھے لوگوں کو چلانے کی بجائے شریعت اور سنت کے پیچھے لوگوں کو چلاتے ہیں کہ بھائی میری ماننا جو ہے نا یہ مقصد نہیں ہے, اصل مقصد تو ہے اللہ اور اس کے رسول کی ماننا, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ والدین تو اس لیول پر نہیں ہوتے نا, تو ان کے لیے پھر یہی ہوتا ہے کہ میری مانو گے تو میں راضی ہوں گی, میری مانو گے تو میں راضی ہوں گا, ورنہ میں راضی نہیں ہوں گا. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم اللہ کی مانو, اللہ کے رسول کی مانو یا علماء و مشائخ کی مانو, یہ آئی ڈونٹ کیئر, ٹھیک ہے. تو اب ایسے سچویشن کے اندر تو پھر اولاد جو ہے نا وہ بس اس نے سلوک اور خدمت کا راستہ ہی اختیار کر سکتی ہے اور ان کے لیے دعا کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو مایوس کرنا مقصد نہیں ہے یہاں پر, لیکن آپ کو یہ بتانا مقصد ہے کہ آپ جو ہے وہ نہ تو فرسٹریٹ ہوں اور نہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس طرف جو ہے وہ اپنی ایفرٹس جو ہے وہ ضائع کریں, بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کے راستے اختیار کریں, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. تھوڑا سا اور بس پڑھ لیتے ہیں تاکہ آج کی کلاس بھی تھوڑی آگے بڑھے, کہ یہاں اس دعا سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندے صرف اپنے نفس کی اصلاح اور اعمال صالحہ پر تنات نہیں کر لیتے, بلکہ اپنی اولاد اور بیویوں کی بھی اصلاح اعمال و اصلاح کی فکر کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. اسی کوشش میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کی صلاحیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے. اس آیت کے اگلے جملے میں دعا کا یہ جز بھی ہے کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا, یعنی ہمیں متقی لوگوں کا امام اور پیشوا بنا دے. اس میں بظاہر اپنے لیے چاہ و منصب اور بڑائی حاصل کرنے کی دعا ہے جو دوسری نصوص قرآن کی روح سے ممنوع ہے. یعنی اس دعا کا دوسرا پارٹ کیا ہے کہ اے اللہ ہمیں متقی لوگوں کا لیڈر بنا دے. اب یہ لیڈری, آپ اردو میں اگر ہم لیڈری کا لفظ استعمال کریں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تو بہت بری بات ہے کہ لیڈری مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, ٹھیک ہے. لیکن اچھا لیڈری کیوں بری ہے, کیونکہ باقاعدہ قرآن کی نصوص سے اس کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا ہے. جیسے کہ یہاں پہ آیت لکھی تلک الدار الآخرت, یعنی یہ آخرت کا گھر ہے, نجعلھا ہم نے بنایا ہے اس گھر کو, یعنی آخرت کے اس گھر کو ہم نے بنایا ہے, للذین ان لوگوں کے لیے, لا یریدون علوا فی الارض, جو کہ زمین کے اندر لیڈری نہیں مانگتے, جو زمین کے اندر لیڈری سیکھ نہیں کرتے, لیڈر بننے کی تمنائیں نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر یعنی جنت ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو کہ لیڈری کی تمنا نہیں رکھتے ہیں, ولا فسادن نہ فساد کرنے کی تمنا رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس آیت سے تو بات کلیئر ہے کہ لیڈری مانگنا جو ہے یہ بہت برا کام ہے, جنت نہیں ملے گی اگر دنیا میں لیڈری کی تمنا رکھو گے تو, ٹھیک ہے. تو پھر یہاں پر کیوں لیڈری مانگنے کی دعائیں منگوائی جا رہی ہیں باقاعدہ, وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا, اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اس آیت میں انہوں نے لکھا اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی لکھ دیا کہ یعنی ہم نے دار آخرت کو مخصوص کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں اپنا علو, علو کا مطلب لیڈری اور بڑائی نہیں چاہتے اور نہ زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں. اس لیے بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ہر شخص, یعنی اس کا اصل مطلب کیا کیا نکلا پھر, کہ ہر شخص اپنے اہل و عیال کا قدرتی طور پر امام و پیشوا ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کلکم راعن, کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے. راعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چرواہا. چرواہا بکریوں کا لیڈر ہوتا ہے, بکریوں کا جو ریوڑ ہوتا ہے نا, چرواہا ان کو ہکاتا ہے, جہاں وہ لے جانا چاہتا ہے وہاں پہ ہکاتا ہے. اور بکریاں جو ہے نا وہ ایک عجیب جانور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ چرواہے کی بات مانتی ہے. ہر جانور بات نہیں مانتا, آپ دوسرے جانوروں کو کرنے کی کوشش کریں وہ کسی ایک بندے کی بات نہیں مانیں گے, لیکن کچھ جانور اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں جن کو ہم مویشی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو بکریاں ان میں سے ایک ہیں, اونٹ بھی ان میں سے ایک ہے, گائیں بھی ان میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے نا, یہ چرواہی کی بات مانتی ہیں. ٹھیک ہے, تو بکریاں بہترین اس کی مثال ہوتی ہیں, کیونکہ بکریاں جو ہیں وہ ایک ریوڑ کی شکل میں ہوتی ہیں. اونٹوں کا ایس سچ ایسا ریوڑ نہیں ہوتا, اونٹوں کا ریوڑ جو ہے نا وہ بڑا ڈسپرس قسم کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور گایوں کا ریوڑ بھی تھوڑا سا ڈسپرس ہوتا ہے. بکریاں جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بالکل ایک دوسرے سے جیسے سمٹی بھی رہتی ہیں, بھیڑ بکریاں. ٹھیک ہے نا, جب بھیڑ بکریوں کو ہکانا یہ اردو کا محاورہ بھی بن گیا ہے. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے, رائٹ, شیپرڈ ہے. وَكُلُّكُمْ رَاعٍ عَنْ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٍ عَنْ رَعِيَّتِهِ, اور تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں, یعنی اس کے ریوڑ کے بارے میں ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. اور پھر اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی کہ گھر کا جو مرد ہوتا ہے وہ چرواہا ہوتا ہے, بیوی اور بچے اس کا ریوڑ ہوتا ہے, اس سے سوال کیا جائے گا بیوی بچوں کے بارے میں. اور عورت جو ہوتی ہے گھر کی وہ بھی چرواہا ہوتی ہے, اس سے جو ہے وہ بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے نا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جو ہے وہ ایک امام اور پیشوا, یہاں پر امام پیشوا کا لفظ استعمال کیا گیا اور اس حدیث کے اندر چرواہے کا لفظ استعمال کیا گیا, مطلب دونوں کا ایک ہی. ٹھیک ہے, اس لیے اس دعا کا حاصل کیا ہو گیا, وجعلنا للمتقین اماما, والی دعا کا اصل مقصود کیا ہو گیا, حاصل کیا ہو گیا, کہ اے اللہ ہمارے اولاد اور اہل و عیال کو متقی بنا دیجیے. ٹھیک ہے, متقی, پرہیزگار, دیندار, گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنے والا, یہ ہوتا ہے متقی. گناہ کرنے والا متقی نہیں ہو سکتا. صحیح ہے, تو فرمایا کہ اور جب وہ متقی ہو جائیں گے تو طبعی طور پر یہ شخص متقین کا امام پیشوا کہلائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اس کو امام پیشوا اور چرواہا بنایا ہی ہے, اب اس کا ریوڑ جب متقی بن جائے گا تو یہ متقیوں کا امام بن جائے گا. تو اصل میں دعا یہ کی جا رہی ہے, کیا لکھ رہے ہیں آگے, کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ یہاں اپنی بڑائی کی دعا نہیں کی جا رہی, کیونکہ بڑا تو اللہ نے اس کو پہلے سے بنایا ہوا ہے اپنے گھر والوں کے لیے, بلکہ اولاد و ازواج کے متقی بنانے کی دعا کی جا رہی ہے. دیکھیں کتنا زبردست طریقے سے حضرت نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ کوئی لیڈری کی دعا یہاں پر نہیں منگوائی جا رہی ہے, بلکہ اپنے رعایا کے متقی بننے کی دعا کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس دعا میں اپنے لیے کوئی ریاست و امامت اور پیشوائی طلب کرنا مقصود نہیں ہے, بلکہ مقصود اس دعا کا یہ ہے کہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ لوگ دین و عمل میں ہماری اقتدا کیا جائے, یعنی ہمیں اتنا اچھا بنا دیجئے کہ لوگ جو ہے وہ نیکی کام کے اندر ہم سے سیکھا کریں, ہم اور ہمیں جو ہے وہ اپنا مقتدا بنائے, کا مطلب کہ ہمیں نیک زیادہ بنا دیجیے, یہ نہیں کہ لوگوں کو ہمارا فالوور بنا دیجیے, بلکہ ہمیں نیک بنا دیجیے اور ہمارے عمل و علم و عمل سے ان کو نفع پہنچے تاکہ اس کا ثواب ہمیں حاصل ہو. ٹھیک ہے نا, یعنی بیسیکلی مور ثواب کی دعا کی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ جو کسی دوسرے کے نیکی کا سبب بنے گا. ٹھیک ہے نا, یعنی آپ نے کسی کو نیکی کی تعلیم کری اور اس نے نیکی کا کام شروع کر دیا تو اس کو اس نیکی کا ثواب ملے گا، لیکن وہ ثواب آپ کو بھی ملے گا، اس کے ثواب میں سے نکال کر کے آپ کو نہیں دیا جائے گا، اس کو تو پورا ثواب ملے گا، لیکن آپ کو بھی اس کا پورا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اب سوچیں ذرا کہ کوئی شخص پورے معاشرے کو نیکی سکھا رہا ہو، رائٹ، نیکی کی تبلیغ کرتا ہو، نیکی کا سبب بنتا ہو پورے معاشرے کے اندر، تو معاشرے کا ہر فرد جو نیکی کرے گا ان تمام کا ثواب جو ہے وہ اس شخص کو حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں یہاں پر زیادہ ثواب کی دعا کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جنت کے اندر جو مقام اور مرتبے ہوں گے وہ ثواب کے اعتبار سے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تو اگر ثواب زیادہ ہوگا تو جنت کا مقام بھی زیادہ ہوگا، اور یہ تو مقصود ہے، اس کو تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اس کے لیے تو ہمیں محنت کرنی ہے، رائٹ۔ حضرت مقبول شامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دعا کا مقصود اپنے لیے تقویٰ کا ایسا اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے کہ دنیا کے متقی لوگوں کو بھی ہمارے عمل سے فائدہ پہنچے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو دیندار لوگ ہیں ان کو، یعنی ہم اتنے زیادہ متقی بن جائیں کہ ایون جو دوسرے دیندار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، وہ بھی ہم سے سیکھ رہے ہوں چیزوں کو اور نیکی کے راستے کے اوپر اور آگے بڑھنے والے بنے۔ قرطبی نے یہ دونوں قول نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ ان دونوں کا حاصل ایک ہی ہے کہ ریاست و امامت کی طلب جو دین کے لیے اور آخرت کے لیے فائدے کے لیے ہو، آخرت کے فائدے کے لیے ہو، وہ مذموم نہیں ہے بلکہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے علماء کرام جب سیاست میں نظر آتے ہیں نا لوگوں کو، تو لوگ ان کے اوپر بہت کیچڑ اچھالتے ہیں، یہ مولوی صاحب نے کیا کام شروع کر دیا، ان کو تو حکومت کی پڑی ہوئی ہے، یہ تو سیاست کے اندر آئے ہوئے ہیں، یہ تو جو ہے وہ الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں، اور یہ تو سیاسی طور پر جوڑ توڑ کر رہے ہیں اور فلانا ڈھمکانا، رائٹ۔ یہ شیطان کی طرف سے، کہ شیطان ہمیں علماء کرام سے بدگمان کرتا ہے کہ وہ سیاست میں کیوں آتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے سیاست میں آنے کی، وہ تو حکومت کے طالب ہیں، ان کو تو کرسی چاہیے، ان کو تو کرسی چاہیے، ان کو تو ممبر ہی چاہیے، ان کو ایم این اے بنا دو چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، ان کو سینیٹر بنا دو چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، یہ ساری جو ہے نا وہ یعنی کرسی کی جدوجہد ہے جس کے اندر یہ مولوی لوگ جو ہیں وہ پیچھے لگے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، جو علماء حق ہوتے ہیں نا سیاست کے اندر، وہ کرسی کے لیے سیاست نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ پہلی بات تو یہ کہ ان کے بڑوں نے ان کو حکم کیا ہوتا ہے سیاست میں آنے کے لیے، وہ اس لیے سیاست میں آئے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے بڑوں کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ثواب مل رہا ہوتا ہے سیاست میں آنے سے، ٹھیک ہے نا، ضروری ہوتا ہے ان کے لیے سیاست میں آنا۔ اور دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ پیسے کمانا اور یعنی مشہوری کمانا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سیاست کے اندر موجود رہیں گے تو وہ دینی شعار کا دفاع کر سکیں گے حکومت کے اندر، بے شک ان کے پاس حکومت نہ ہو، ان کے پاس میجورٹی نہ ہو، لیکن میجورٹی کے بغیر بھی، مائنورٹی میں ہوتے ہوئے بھی، وہ وہاں پر دین کا دفاع کرتے ہیں، وہ نیشنل اسمبلی کے اندر، سینٹ میں جا کر کے وہ دینی شعار کا دفاع کرتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال کہ مائنورٹی میں ہونے کے باوجود انہوں نے کتنا ڈسیسو کام کیا، وہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینا، قادیانیوں کو اسمبلی نے پاکستان کے اندر غیر مسلم قرار دیا نا، نیشنل اسمبلی میں۔ اب اس نیشنل اسمبلی کے اندر میجورٹی کن لوگوں کی تھی؟ بالکل ہی دین سے پیدل لوگ، بالکل ہی دنیا دار اور گناہگار اور اوپنلی شراب کباب کرنے والے لوگ، یہ میجورٹی میں تھے اسمبلیز کے اندر، سینٹ کے اندر۔ لیکن تھوڑے سے علماء موجود تھے، تھوڑے سے، گنتی کے چار پانچ علماء اسمبلی کے اندر موجود، یا چار پانچ تھوڑے زمانے میں شاید زیادہ ہوں گے، لیکن تھوڑے سے علماء موجود تھے۔ لیکن ان علماء نے جو اسمبلی میں سب کے سامنے تقریریں کریں اور دلائل پیش کیے، ان دلائل کے سامنے ان دنیا دار گناہگار لوگوں کو بھی ہتھیار ڈالنے پڑے، حالانکہ یہ لوگ تیار نہیں تھے شروع میں قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے، نہیں تھے وہ لوگ تیار، حکومتی بینچز، حکومتی پارٹیز، یہ نہیں تیار تھی، لیکن اتنا زبردست کام اللہ تعالیٰ نے ان چند علماء کے ذریعے سے لیا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ بغیر خون خرابے کے یہ مقصد ہو گیا۔ اور ساری دنیا میں سب سے پہلے پاکستان کے اسمبلیز نے جو ہے وہ قادیانیوں کو کافر کرا، سب سے پہلے پوری دنیا میں، نہ سعودی عرب، نہ مڈل ایسٹ کی کوئی دوسری ریاست، نہ کسی اور ملک، کہیں پہ ایسا کام نہیں ہو سکا جہاں پر جیسا کام جو ہے وہ ان چند علماء کرام کی وجہ سے باقاعدہ حکومتی سطح کے اوپر پاکستان کے اندر. تو علماء کا جو ہے وہ اسمبلیز کے اندر موجود ہونا یہ دین کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اور یہ خود یہ کر بھی نہیں رہے ہوتے، ان کو تو حکم کیا ہوتا ہے ان کے بڑوں نے کہ آپ جائیں جا کر کے الیکشن میں کھڑے ہوں، آپ جائیں جا کر کے آپ جلسے جلوس کریں، آپ باقاعدہ حکومت کے اندر شامل ہوں جا کر کے، تاکہ آپ مدارس کو ڈیفینڈ کر سکیں، آپ خانقاہوں کو ڈیفینڈ کر سکیں، آپ تبلیغی جماعت کو ڈیفینڈ کر سکیں، آپ جو ہے وہ اسلامی قوانین جو موجود ہیں، جیسے انڈیا کے اندر جو مسلم پرسنل لا ہے جو مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کرتی ہے، یہ بھی وہی لوگ تحفظ کرتے ہیں جو کہ ان پوزیشنز پہ موجود ہوتے ہیں. سڑکوں کے اوپر خالی جلسے جلوس نکالنے سے ان چیزوں کا تحفظ نہیں ہوتا، جانیں زیادہ ضائع ہوتی ہیں، ریزلٹس کم اچیو ہوتے ہیں جلسے جلوس کے ذریعے سے. لیکن جو اوپر کے لیول کے اوپر علماء حق موجود ہوتے ہیں، وہ بغیر کسی ایک جان کے ضائع کیے ہوئے الحمدللہ اس طریقے سے کام کرواتے ہیں. تو یہ جو فرما رہے ہیں نا یہاں پر، اس کی امپلیکیشن آج کے پاکستان اور انڈیا کی سیاست کے اوپر ڈائریکٹلی ہوتی ہے کہ علماء جو وہاں پہ سیاست کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے سیاست کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم اس پیراگراف کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آج کی بات ختم کریں گے کہ حضرت مقبول شامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دعا کا مقصود اپنے لیے تقویٰ کا ایسا اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے کہ دنیا کے متقی لوگوں کو بھی ہمارے عمل سے فائدہ پہنچے. قرطبی نے دونوں قول نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ ان دونوں کا حاصل ایک ہی ہے کہ ریاست و امامت، ریاست کا مطلب گورنمنٹ اور امامت کا مطلب لیڈرشپ کی طلب، جو دین کے لیے اور آخرت کے فائدے کے لیے ہو وہ مذموم نہیں، یعنی اس کو یعنی بلیم وردی نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ جائز ہے. اور آیت لا یریدون علوان میں اس ریاست و اقتدار کی خواہش کی مدد، یعنی یہ جو اوپر جو آیت اللہ انہوں نے لکھی نا تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوان فی الارض، تو یہ جو آیت ہے لا یریدون علوان والی آیت میں اس ریاست و اقتدار کی خواہش کی مذمت ہے جو دنیاوی عزت و جاہ کے لیے ہو. واللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہاں تک عباد الرحمن یعنی مومنین کاملین کی اہم صفات کا بیان پورا ہو گیا، آگے ان کی جزا اور آخرت کے درجات کا ذکر ہے. آخری پیج کے اندر جو آخری آیت ہے اس کی تفسیر ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. کسی کو کوئی سوال ہو اس ٹاپک پر یا ایون ان جنرل بھی، تو آپ ابھی کر سکتی ہیں، ویسے کلاس ادروائز ختم ہے. جی کسی کو کوئی سوال ہے؟ ایون یہ جو سیاست اور ریاست کے معاملات تھوڑے سے آپ کو بتائے گئے ہیں، ایون اس سے بھی ریلیٹڈ کوئی سوال ہو نا تو اس کو کلیئر کر لیں، بہت ضروری ہے یہ. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک چیز، سوری آپ سے اور مزید ٹائم لے رہا ہوں، ایک چیز بالکل کلیئر کر لیں کہ پاکستان، جو پاکستانی ہیں ان سے اب میں مخاطب ہوں، لیکن ایون پاکستان کے معاملات جو ہیں نا یہ افیکٹ کر رہے ہیں دنیا کے تمام مسلمانوں کو. ٹھیک ہے، تو اٹس ناٹ جسٹ اے پاکستان پرابلم، اٹس ایکچولی اے دینی پرابلم. ٹھیک ہے، دینی ایشو. تو ہر مسلمان کو ایکچولی کلیئر ہونا ضروری ہے، چاہے وہ انڈیا میں کیوں نہ رہتا ہو. ٹھیک ہے، وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک ڈفرینٹ صورتحال موجود ہے. چند سال پہلے نا، دو تین سال پہلے جو ہے نا، جو سیاست کا معاملہ تھا نا، وہ ایک ڈفرینٹ شکل کا تھا، اس کی شکل ڈفرینٹ تھی. اس وقت جو ہے نا، جو سیاست کے اندر جو آپس میں ایک کانفلکٹ تھا وہ دنیا داروں کے درمیان تھا. یہ پارٹی بھی دنیا دار، وہ پارٹی بھی دنیا دار. اب ان کے درمیان جو ہے وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے، وہ حکومت میں آتے ہیں، کبھی یہ حکومت میں آ جاتے ہیں، پھر وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، پھر یہ ان کو گالیاں دیتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ دنیا داروں کے درمیان ہو رہا تھا. اس وقت معاملہ ڈفرینٹ ہے. اس وقت جو ہے نا وہ پاکستان کی سیاست جو ہے اس کے اندر دین جو ہے نا یہ ایک بہت پرومیننٹ شکل اختیار کر گیا. اس وقت دین انتہائی پرومیننٹ شکل اختیار کر گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی نا یا آپ غلط فہمی کا شکار ہوں گی تو اس کا اثر صرف ایک سیاسی ڈسکشن نہیں ہوگا، صرف ایک دنیاوی ڈسکشن نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اثر آپ کی آخرت پر پڑے گا، آپ کی آخرت پر پڑے گا. اٹس ناٹ جسٹ اے پولیٹیکل پرابلم، اٹس ایکچولی اے ریلیجیس ایشو نا. کیوں؟ اس لیے کہ اب جو ہے نا جو معاملہ چل رہا ہے وہ ایکچولی علماء کرام، اب سارا کا سارا معاملہ دینداری کا معاملہ، ٹھیک ہے نا، سارے ہی دیندار ہیں، جو امپورٹنٹ لوگ ہیں نا اس وقت وہ دیندار لوگ ہیں. لوگ غلط سمجھ رہے ہیں کہ دنیا دار لوگ آپس میں امپورٹنٹ ہیں. نو، دنیا داروں کا کانفلکٹ ختم ہو گیا، اب جو کانفلکٹ ہے وہ دینداروں کے درمیان ہے. ناؤ دا کوشچن از کہ کون صحیح دین پر ہے اور کون غلط دین پر ہے، کون صحیح دین کو پروجیکٹ کر رہا ہے اور کون غلط دین کو پروجیکٹ کر رہا ہے. اب یہ سچویشن ہے، یہ ایک ڈفرنٹ سچویشن ہے، یہ ایک یونیک سچویشن ہے وچ ڈڈ ناٹ ایگزسٹ ان دا پاسٹ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سچویشن پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. تو اس وقت جو ہے نا، اب معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ غلط فہمی کا شکار ہوں گے نا، تو آپ اصل میں جو علماء اور مشائخ ہیں ان سے بدگمانی کی مرتکب ہو رہی ہوں گی، علماء اور مشائخ سے بدگمانی کا مرتکب ہو رہی ہوں گی. اور یہ بدگمانی جو ہوتی ہے وہ انسان کے دین کو اور آخرت کو برباد کرتی ہے، یہ دین اور آخرت کو برباد کر دیتی ہے. اس وجہ سے یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر، ٹھیک ہے نا. تو اس اپنے ذہن کو کلیئر کریں، اگر بات ابھی نہیں سمجھ میں آئی سوچیں اس کے اوپر، پوچھیں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کا ذہن کلیئر ہو، تاکہ آپ کا دین محفوظ رہ سکے، آپ کی آخرت محفوظ رہ سکے، اور کسی یعنی کسی جس کو کہتے ہیں کہ پچھلے ہفتے سارے نے بات بھی کری تھی اس ٹاپک کے اوپر کہ حدیث قدسی کا مضمون کیا ہے، کہ جو اپنے اولیاء سے، جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، دوستوں سے جو دشمنی رکھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہو جاتا ہے، اعلان جنگ، ٹھیک ہے. تو اگر علماء مشائخ سے ہم دل کے اندر بغض رکھیں گے کہ بھئی یہ تو جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں، یہ تو ایسے ہیں، ان کو تو یعنی کرسی کی پڑی ہوئی ہے، اور یہ تو کرپٹ لوگ ہیں، اور یہ ہیں وہ ہیں، تو یہ جو ان کے خلاف دل میں بغض آ رہا ہے نا، اس بغض کی سزا ہے، وہ سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے. تو اگر ایسا ہو گیا نا ہمارے خلاف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہو گیا نا، ٹھیک ہے، تو پھر ہماری تہجدیں، ہمارے وظیفے، ہماری نمازیں، ہمارے صدقہ خیرات، ہمارے حج عمرے، یہ پھر ہمارے کام نہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے کام. اس وجہ سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں اپنے آپ کو بالکل کلیئر رکھیں، کیونکہ یہ اب جو ہے نا وہ ایک دنیاوی معاملہ نہیں رہ گیا ہے، اب یہ خالصتاً ایک دینی معاملہ رہ گیا بن گیا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ سے بہت ایکسٹرا ٹائم لیا کے اوپر، یہ آج رات سے معذرت خواہ، کلاس ختم کرتے ہیں. آخر تعاون الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.